تو یہاں انبیاء کے قصے مکمل ہوئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا زبردست سوال ہے نا، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. اب آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ہدایت بھیجنے والا، سب خوبیاں اسی کے لیے، ساری تعریفیں اسی کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف قبروں میں لیٹے ہوئے مرے ہوئے انسان یا پتھر کے بت جو کھڑے کیے ہوئے ہیں جن کو اللہ کے برابر کر دیے، کون بہتر ہے؟ کون؟ کیا مردہ کو دیکھ کے، جو مر جاتا ہے بندہ، اس کو دیکھ کے وحشت نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں کیا دل ہے لوگوں کا کہ لوگ ان کے آگے سجدے کرنے لگ، ان کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے. عقل بالکل ہی گئی. وہ کہتے ہیں تمہاری عقل تمہاری گٹوں میں ہے، یعنی ہے ہی نہیں. آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اللہ خیر اما یشرکون. تو آبویسلی ہر جو سلیم الفطرت انسان ہے، قلب سلیم رکھتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اللہ ہی بہتر ہے. تو پھر اسی سے مانگو نا، اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اسی کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرو. تو بہرحال پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں اور دیگر، اللہ تعالیٰ نے ان سب پر سلامتی بھیجی ہے، اللہ نے انہیں چن لیا اور تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں. اور پھر یہاں سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی بڑی بحث یا گفتگو کا آغاز اللہ کی حمد اور نیک لوگوں پر سلامتی بھیجنے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم شروع نحمدہ ونصلی پڑھتے ہیں اور بڑے خطبے بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے نا، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان لانے کو نہیں کہتا، مختلف آپشنز رکھتا ہے، تم خود فیصلہ کرو کیا بہتر ہے. اچھا، یہ بچوں کی تربیت میں بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا. میں نے یہ طریقہ بہت استعمال کیا ہوا ہے. اچھا، تم یہ کرنا چاہتے ہو، ایک رستہ یہ ہے اور ایک آپشن یہ ہے، بتاؤ کیا بہتر ہے، فیصلہ کرو. خود فیصلہ کر کے نہ دیں، ان سے کروائیں. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک یہ راستہ اور ایک یہ راستہ ہے، کیا لینا چاہتے ہو؟ ایک یہ کھانا ہے اور ایک یہ، کیا زیادہ بہتر ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو پھر وہ سے ڈیسیژن میکنگ بھی آتی ہے اور انسان کی آپشنز چوائسز اچھی ہو جاتی ہیں. اور دین کے معاملے میں تو بہرحال ایک سنت کا راستہ، ایک بدعت کا راستہ ہے، کون سا بہتر ہے؟ تو پھر بدعت کو چھوڑ دو نا، کیوں گلے لگائے ہوئے. اینڈ سو آن، ہر چیز میں. آپ دیکھیے کہ آپ ایک ٹماٹر بھی خریدنے جاتے ہیں تو کون سے لیتے ہیں؟ صاف ستھرے، دیکھ پرکھ کے. تو دین کے معاملے میں ہر سنی سنائی بات کو لے لیا. اب شروع کرتے ہیں 20واں پارہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ اوروں کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. فطرت کا حسن جو ہے نا، وہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان سے برستی بارش اور باغات اور درخت، ان کا ذکر کر کے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں صرف باغوں کا ذکر نہیں کیا، باغات کی خاص صفت بتائی، ذات بہجہ، خوشنما باغات. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا نا، اس کے اندر ایک خوبصورتی رکھی. ایک ایک پتے کو آپ دیکھیں، اس کی ڈیزائننگ دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں، اس کی شیپ دیکھیں، سبحان اللہ. مجھے تو درخت بھی بہت فیسینیٹ کرتے ہیں کہ کچھ بالکل سیدھے ہوتے ہیں اور کچھ بل کھاتے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ٹہنیوں کے بھی گرنے کے، اوپر چڑھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. تو بہجہ اس خوشی اور مسرت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کے حاصل ہوتی. بہجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی. لیکن کون سی خوشی؟ جو خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف خالق نہیں بلکہ محسن ہے، خوبصورتی پیدا کرنے والا ہے. اس نے کائنات کو صرف فنکشنل نہیں بنایا کہ وہ کام کرے، بلکہ اسے آنکھوں کو لبھانے والا بھی بنایا ہے. اور پھر یہ کہ ما کان لکم ان تم بھی تو شجرہ، سارے انسان مل کر ایک بیج بھی نہیں بنا سکتے، تم کوئی درخت خود سے نہیں اگا سکتے. آپ دیکھیں کہ کتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن کوئی یہ کلیم نہیں کر سکا کہ پلانٹ سائنٹسٹ نے بیج ایجاد کر لیا. جس سے ایک پورا پودا نکل سکتا ہے اور اس کی پوری پروگرامنگ اس نے کر لیا کہ یہ اتنے سال جیے گا اور اس میں اتنے سو پتے ہوں گے اور اتنے پھول اور اتنے پھل لائے گا، کوئی نہیں بنا سکا. وہ کان لکو من تم بھی تو شجرہا. اور پھر یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، بھلا وہ کون ہے، ام من، سوچو وہ کون ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود تم اس کو نہیں پہچانتے. ام من جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. بارش اور سمندر کے پانی کا ذکر ہے یہاں پر، پانی آب حیات ہے، یعنی زندگی اس پہ قائم ہے. اوپر کی دنیا آسمان کی بارش اور نیچے کی دنیا، پھر سمندر اور زمین کے اوپر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، ان سب چیزوں کا خالق دراصل اللہ ہی ہے. اور کائنات کا یہ نظام جو ہے، جسے ہم اکثر فطرت کہہ کے نظر انداز کہتے ہیں، نیچر نیچر کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی توحید کی دلیل ہے. اور پھر یہ زمین اپنے محور کے گرد گھومنے کے باوجود جائے قرار ہے، دوہری حرکت ہے زمین کی، پھر بھی قرار سے ہم اس پہ رہتے ہیں. اگر زمین مسلسل ہلتی رہتی تو انسان دائمی خوف انزائٹی کا شکار رہتا. تو زمین کو قرار بنا کر اللہ نے انسان کو سکون بخشا ہے، جس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں تھا. اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کا توازن برقرار رکھا گیا، اور میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان اور دو رنگوں کے پانی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک اوٹ رکھی، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی اختلافات کے باوجود ایک آرڈر قائم ہے، متضاد چیزیں بھی ساتھ چل سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ الہم مع اللہ کہہ کر پھر سوال کیا گیا کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ اصل الہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور؟ تو اکثر لوگ مادی اسباب تو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے خالق تک نہیں پہنچتے. تو ان آیات سے یہ جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کچھ ہماری زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں ان سب کے ریٹرن میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اجتماعی سطح پر اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان کرنے کے بعد انفرادی اور ذاتی سطح پر اللہ کی قدرت کا اظہار ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ ایسا شخص جو بے قرار ہے، کیا اس کی پکار کوئی اور سن سکتا ہے؟ وہی سنے گا جو آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کا خالق اور مالک ہے اور ان کو چلا رہا ہے. مضطر وہ شخص ہوتا ہے جس کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہوں، جو ایک بند گلی میں ہو اور اللہ کے سوا اسے کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو. انسان جب اس انتہا پہ پہنچتا ہے نا، تو اس کے اندر کی ایگو ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالص ہو کے اللہ کو پکارتا ہے. اور یہ آیت جو ہے ڈپریشن اور شدید مایوسی کا بہترین علاج ہے، اس کو مارک کر لیں. جب بھی آپ کسی ایسی کیفیت کا شکار ہوں تو اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں. اب میں یجیب المضطر اذا دعاه ہوا یکشف السوء. تو یہ یکشف السوء جو ہے، یہ پڑھنے سے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے تکلیف جڑ سے کاٹ دی ہے. اور دنیا میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، جو کووڈ-19 آیا تھا وہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ خود سے ختم ہو جاتا؟ کس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم بادل چھٹ گئے اور دنوں میں پھر وہ سارا کچھ پلٹ بھی گیا. تو بہرحال مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام کو نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور وہ بھی مستر تھے. اور ہمیں بھی اگر زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک اور چیز سیکھنے کی ہے کہ دعا کی قبولیت میں دل کا مضطرب ہونا ضروری ہے. یہ جو ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، بس کتاب لی اور پڑھنے لگ گئے اور نہ سوچا نہ سمجھا اور نہ دل کو حاضر کیا، یہ درست نہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے تو اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھ لیا تھا، ابھی ایک دفعہ بھی تو آپ نے اس میں دل کو شامل نہیں کیا. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. انسانی زندگی کے دو اہم پہلوؤں کی طرف یہاں اشارہ ہے، ایک یہ کہ رہنمائی کا پہلو، راہ دکھانا، اور دوسرے امید کا پہلو، ہواؤں کا چلنا جو بارش لانے کی امید دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی انسان کو یہ سکھایا ہے کہ انسان کو رہنمائی بھی چاہیے جس طرح سمندر کے اندھیروں میں اس نے رہنمائی دی ہے نا تمہیں اور خشکی کے اندھیروں میں رہنمائی دی، ایسے ہی دل کے اندھیروں میں بھی وہی رہنمائی دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ بارش سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جس طرح بارش زمین پر رحمت بن کے برستی ہے تو قرآن کی تعلیم بھی، وہی کے ذریعے آنے والا علم بھی انسان کے دل کے اوپر ایک بارش کی طرح برس کر اس کو صاف کرتا ہے اور پرسکون کرتا ہے، اور پھر اس سے خیر کے پودے اگتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کا کنٹرول اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ نے ہر طرح کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے. اور ایک چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے ایک اور بھی، وہ یہ کہ ہمارا وجود بھی خوشخبری دینے والا ہو، ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوں. امی ابدا الخلق، بھلا کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. پچھلی آیت میں ان نعمتوں کا ذکر تھا جن کا مشاہدہ انسان ہر روز کرتا ہے، راستہ پانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، یہ دنیاوی زندگی کے تسلسل کی نشانیاں ہیں. اور یہاں ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی، اور وہ کیا ہے، کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ اسے لوٹائے گا، یعنی کون ہے جس نے سب کچھ بنایا اور کون ہے جو اس سب کو لپیٹ لے گا، آغاز اور انجام. تو یہ آیت جو ہے یہ توحید کے ان پانچ عظیم کائناتی سوالات کا اختتام ہے جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ زمین سے بیج نکلنے کی مثال، آسمان اور زمین سے رزق کا ملنا، یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی کرنے والا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے سامنے جا کے حاضر بھی ہونا ہے، صرف یہیں پر نہیں رہنا کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ختم ہو جائیں. جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، جو آغاز کرتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. اللہ کی قدرت کے ذکر کے بعد اللہ کے علم کا ذکر ہے، یعنی پچھلی آیت میں اللہ کی قدرت یا پاور کا ذکر ہے کہ وہی زندگی شروع کرتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، وہی آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اور یہاں اللہ کے علم کا ذکر ہے کہ اس کے سوا غیب کا علم کسی اور کو نہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم انسانوں میں سے بھی اگر کسی کو دیکھیں نا کہ اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے پاس تین پی ایچ ڈی سے مثلاً کہا جائے، اور یا یہ کہا جائے کہ اس کے پاس اتنی بڑی لائبریری ہے، اس نے ساڑھی پڑھ رکھی ہے، تو ہم ضرور امپریس ہوتے ہیں، اچھا اس کو اتنا نالج ہے، اچھا فلاں شخص ہسٹری کو بھی جانتا ہے، سائنس کو بھی جانتا ہے، فلسفے کو، فلاں 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 سبجیکٹ میں اس کی ایکسپرٹیز، کہتے واؤ اتنا کچھ جانتا ہے. علم متاثر کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور غیب کا علم بھی رکھتا ہے، ہم کیوں نہیں متاثر ہوتے، ہم کیوں نہیں ہیبت میں آتے، ہم ایک او میں کیوں نہیں آتے، اس کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی قدر نہیں کی اور نہ ہی اس کا حق پہچانا ہے. اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا نا، پھر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، اپنا مقصد وجود بھی نہیں جانتا. اور پھر دوسری آیت جو ہے نا، اس میں منکرین آخرت کی نفسیات کے تین درجے بتائے گئے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، انہوں نے صرف مادی دنیا کو پہچانا ہے. پھر یہ کہ شک منہا، عقل جب ناکام ہوئی تو ہو بھی سکتا اور نہیں بھی والی کیفیت میں آ گئے، ہو سکتا ہے آ جائے قیامت، ہو سکتا نہ آئے. بل ہم منہا امون، یہ انکار کی آخری حد ہے جہاں انسان حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور بصیرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مستقبل کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ عموماً لوگ قیامت کے تذکرے کے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ پھر کب یہ سب کچھ ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بل لفظ کی تکرار ہے یہاں پر، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جانے والے ہیں، یعنی پہلے ان کا علم کم تھا، پھر شک ہوا، آخر میں بالکل اندھے ہو گئے. تھری اسٹیجز.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات الحجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے کیا ہم واقعی قبروں سے ضرور نکالے جائیں گے یقیناً اس سے قبل بھی ہم اور ہمارے آبا و اجداد اس کا وعدہ دیے گئے یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا تو اب آپ دیکھیں کہ کفار کی طرف سے آنے والی باتیں اور ان کے بیکار قسم کے دلائل کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے پھر ہم واپس دوبارہ پیدا ہوں گے یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے بھی کہا جاتا تھا آج تک تو کوئی واپس نہیں آیا یہ تو ایسے بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کل سیرو فی الارض جاؤ چل پھر کے دیکھو زمین میں کئی فکانا عاقبت المجرمین مجرموں کا انجام کیسے ہوا یعنی تاریخی مشاہدے کی دعوت دی جا رہی ہے یعنی ان کے عقلی اعتراض کا جواب فلسفیانہ بحث کی بجائے مشاہدے سے دیا جا رہا ہے چلو جاؤ مشاہدہ کرو یہ بھی کسی کو سکھانے کا ایک بہترین انداز ہوتا ہے بعض اوقات لوگ نا آپ سے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو میں کیسے سیٹسفائی کروں میں کون سی لاجک لاؤں کہ بس ان کو لاجواب کروں لاجک سے باتیں نہیں سمجھ میں آتی بعض لوگوں کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں نہیں سمجھیں گے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ ان کا دھیان بانٹو چھوڑو ان باتوں کو دیکھو ذرا جنہوں نے نہیں مانا تھا نا اور تمہاری طرح حجتیں کرتے تھے ان کے ساتھ ہوا کیا ان کے انجام سے سبق سیکھو ٹھیک ہے اور اس سے نا جواب دینے کا ایک طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہر بات کا جواب دوسرے کی من پسند کے مطابق نہیں دیا جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو بس میں مان جاؤں گی. ماننا وارنا کوئی نہیں ہوتا, صرف آپ کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹیڑھی سی الٹی سی بات کر کے تاکہ آپ چپ ہو جائیں, آپ مزید تبلیغ نہ کریں ان کو. تو ایسے میں سوال کے بدلے سوال بھی کیا جا سکتا ہے, اور ایسے میں ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف بھی دلائی جا سکتی ہے. وہ یہ فن قرآن سکھاتا ہے, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ, اور آپ ان کے بارے میں غم نہ کیجئے, یہ غم کے لائق نہیں, اور جو چالیں یہ آپ کے خلاف چل رہے ہیں آپ ان پر دل تنگ نہ ہو. اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو, کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں, اس قسم کی باتیں ہمیشہ لوگ کرتے آئے ہیں, آپ ان باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو, ان پر غم نہ کھائیں, ان کی ہٹ دھرمی پہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. کیونکہ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ایک مسلح ایک داعی جب پوری کوشش کرتا ہے, اخلاص برتتا ہے, ہر خیر خواہی کرتا ہے اور دیکھتا کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تو وہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے. اب جب ایک کام کرنے والا سٹریس کا شکار ہو جائے تو کیا وہ پھر اپنا صحیح کام کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح چلیں آپ بہت بڑے مبلغ داعی مسلح نہ بھی بنے تو ایک ماں تو ہوں گی نا یا بنے گی. اچھا بہت سی مائیں بچوں کی نافرمانی اور بہت سی ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ان کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے تو کیا کرتی, سٹریس میں آ جاتی ہیں. جب سٹریس میں آ جاتی ہیں تو پھر بیمار ہو کے پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا بالکل پھر بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ نقطہ یاد رکھیں, جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے سارا دن بیماریوں کی باتیں سنتا ہے, کان پک جاتے ہیں کہ میرے اور آپ جیسے لوگ سارا دن صبح سے شام تک بیماریاں بیماری, اور ہر بیمار ایک نئی کہانی آ کے سناتا ہے, کتنا بندہ تھک جاتا ہے مینٹلی. تو ایسے میں یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پرسنلی نہیں لینا. اگر کسی نے کہا کہ مجھے یہاں درد ہو رہی ہے تو آپ کو بھی شروع ہو جائے, بھائی نہیں ایسے پھر کام نہیں چلتا, پھر آپ اس کا نہیں ٹھیک کر سکیں گے اگر آپ خود ہی گر گئے نیچے. کچھ لوگ خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے نا. تو یہ بہت زبردست آرٹ ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے, ہمدردی کرے, مگر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ رکھے اس درجے تک کہ اپنے آپ کو غم میں نہ گلائیں کیونکہ کام نہیں ہو سکے گا. آپ کی نظر آپ کے مقصد اور گول پہ ہونی چاہیے کہ کیا چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور کیا نہیں, اور یہ بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس درجے تک کسی کے غم میں گھلنا ہے اور کب آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے. اور پھر فرمایا ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, ان کی چالوں پر بھی دل تنگ نہ کریں, کیونکہ بعض وقت انسان گھٹن کا شکار ہوتا ہے. کس لیے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے ہی پتنی کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ دو وہاں کو سر پسر کر رہے ہیں, وہ دو وہاں کچھ چالیں چل رہے ہیں, تو شاید میرے خلاف. عموماً ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی گسر پسر کرے تو سمجھتے کہ آپ کے خلاف ہی بات ہو رہی, حالانکہ ضروری نہیں. الحمدللہ یہ بات مجھے بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی جب میں ٹین ایجر تھی, اس وقت بہت تجسس ہوتا ہے نا کہ دو فرینڈز باتیں کر رہی تھی کو لگتا میرے خلاف, ورنہ مجھے بھی بلاتی شامل کرتی. تو میں نے اپنی ڈائری پر لکھی یہ بات کہ یا تو تمہارے بارے میں بات کر رہی ہوں گی یا کسی اور چیز کے بارے میں. اگر وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے تو تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. دنیا میں بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کس چیز کے بارے میں, تو میری بلا سے کرتے رہے. اور اگر وہ تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں تو یا تو وہ تمہارے حق میں بات کر رہی ہیں تمہارے خلاف بات کر رہی ہیں. اگر وہ تمہارے حق میں بات کر رہی ہیں تو تمہیں کیا نقصان, اور اگر وہ تمہارے خلاف بات کر رہی ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. بات ہی ختم, قصہ ہی ختم, فکر کی ضرورت نہیں, اپنا کام کرو یہ سوچنے کے بجائے کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے. آپ دیکھیں گھروں میں فساد انہی چیزوں سے ہوتے ہیں, کوئی دو لوگ ماں بیٹا ہی بات کرے نا, آپ کے شوہر اور آپ کی ساس, تب آپ کو کھلبلی مچ گئی پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں. نہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی بے چینی کی ضرورت نہیں, اپنا کام کریں, ورنہ آپ کام نہیں کر سکتے زندگی میں, کچھ فائدے کے نہیں بن سکتے. سب سیکھنے کی یہ چیز ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر غم زدہ نہ ہو, کیونکہ غم شیطان کا راستہ کھولتا ہے, وہ آپ کو زندگی کے بڑے مقاصد پورے کرنے سے روک دیتا ہے, آپ کے خیر کے کاموں میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ کے کاموں میں جلدی مچانا ہی حماقت ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ آتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ, اللہ فضل کرتا چلا جاتا ہے لیکن لوگ شکر نہیں کرتے، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر باطنی تقویٰ کی بھی دعوت دی جا رہی ہے، ما تکن صدورہم، یاد رکھیے کسی کی بھی کوئی سازش نفرت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہمارے ارادوں نیتوں وسوسوں سب کا پورا علم رکھتا ہے، اور سائنس کے لیے جو چیز غائب ہے، بلیک ہولز کے اندر کیا ہے، ایٹم کے اندرونی ذرات کا برتاؤ کیا ہے، یہ ان کے لیے غائب ہے لیکن اللہ کے لیے وہ حاضر ہے، ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز بھی اللہ کے ریکارڈ سے باہر نہیں۔ یہ انسان کی علمی بے بسی اور اللہ کی علمی وسعت کا بہترین تقابل ہے، یہاں کمپیریزن ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا ریکارڈ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا، فی کتاب مبین، لکھی ہوئی باتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور ہر غائب چھپی ہوئی چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو انسان اپنے عمل میں محتاط ہو جاتا ہے، اللہ یہ لکھا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے کہ ہر وقت کیمرہ آن ہے، ریکارڈنگ ہو ہی جا رہی ہے۔ اور پھر دوسری طرف جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے دل کا حال اللہ کو پتا ہے، تو انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پتا ہے، کوئی اور اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کی اپریسیشن چاہتے ہیں اور اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پسند کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، یہ ہدایت بھی دیتا ہے اور باعث رحمت بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو کیا ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں آئیں گی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ بہت زبردست خوب علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ پیچھے بتایا گیا کہ زمین آسمان کی کوئی چیز غیب نہیں اللہ کے لیے، ہر چیز لوہے محفوظ میں درج ہے، اور اس آیت میں علم کا رخ بنی اسرائیل کے اختلافات کی طرف موڑ دیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہر چھپی بات کو جانتا ہے، تو اب یہ ماننا بھی آسان ہو گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں یا جن چیزوں کو چھپایا ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہے، اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کھول رہا ہے۔ یاد رکھیے، غلط کام، چاہے وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں غلط باتیں کرنا ہو یا کسی اور چیز میں، جو بھی چیز آپ چھپ کے کریں گے نا، وہ اللہ کے ریکارڈ میں چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا وہ ظاہر بھی ہو جائے گی، کچھ چھپا نہیں رہتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت، جہاں ضمیر روکے کہ یہ ٹھیک نہیں، بس پھر واپسی کا سفر اختیار کرے۔ اصل میں بنی اسرائیل جو تھے، یہود و نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور کچھ اور احکامات وغیرہ کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں شدید اختلافات کا شکار تھے۔ قرآن نے آ کے ساری الجھنیں دور کر دی، سچی بات واضح کر دی، اور اس کو فرقان کا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اور پھر ساتھ ہی قرآن کی بات ہو گئی، ہدایت سے ذہنی اطمینان ملتا ہے، رحمت سے قلبی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہدایت مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ذہنی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اچھا یہ ہے اصل بات، ایسا کرنا صحیح ہے، اور دوسری طرف رحمت آتی ہے تو آپ کا دل چین میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن صرف راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ اس پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے سائے میں بھی لے لیتا ہے، رحمت میں بھی لے لیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کو پتہ چل جائے کہ میرا رب العلیم ہے، العزیز ہے، اور ہادی ہے، اور رحیم ہے، تو پھر اس پہ بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فتوکل علی اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ بالکل واضح حق پر ہیں، اور یہ چیز ایک دائی کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، اور بڑی بڑی مشکلات کے سامنے ثابت قدم رکھتی ہے کہ ہم صحیح رستے پہ جا رہے ہیں، اس لیے اگر مشکل آ گئی ہے اور سپیڈ سلو ہو گئی ہے، لیکن اس رستے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ منزل اسی کے آگے ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ بالکل حق پر ہیں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، تو یہ چیز انسان کتنے دکھوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ جب تک یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، یہ جو شک والی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، یہ کسی طرف نہیں ہونے دیتی اس کو۔ جو کریں یقین کے ساتھ کریں، شرع صدر کے ساتھ کریں، اللہ کے وعدوں پر ایمان لا کر کریں، ان پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے کریں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، تو پھر اس پہ یقین رکھیں کہ ملیں گی۔ جتنا یہ یقین زیادہ ہوگا، اتنا ہی قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر اوورال جو سبق یہاں مل رہا ہے، کہ مذہبی یا فکری معاملات میں اگر الجھن ہو تو آخری ریفرنس قرآن کو بنانا چاہیے، اختلافات کا حل یہاں سے ڈھونڈنا چاہیے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں. آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں. ہدایت کا تعلق نہ صرف کانوں سے نہیں ہے، دل کی آمادگی سے ہے. اور میں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جن کے دل ڈیڈ ہو چکے ہیں نا، جن کو کوئی طلب ہی نہیں ہے. جو مردہ ہوتا ہے نا، اسے پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ ایسے ہی جو انسان کا دل ڈیڈ ہو نا، اسے علم کی پیاس کوئی نہیں ہوتی، ہدایت کی پیاس کوئی نہیں ہوتی، اسے صحیح بات کی طلب کوئی نہیں ہوتی. آپ سناتے جاؤ سناتے جاؤ، ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے، آدھا سمجھیں گے آدھا کسی اور دنیا میں مست ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ تم بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے، خاص طور پہ جو پیٹ پھیر کے جا رہے ہو، کیونکہ بہرے اگر سامنے ہو نا تو اشاروں سے بھی کچھ سمجھ جاتے ہیں، نہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نہ آپ کو سن رہے ہیں، بلکہ منہ موڑ کے جا رہے ہیں، کیسے ہدایت پائیں گے؟ تو یہاں تین طرح کی جو معذوری ہیں نا، ان کے لیے ایک میٹافر استعمال کیا گیا ہے. ایک روحانی موت، وہ انسان جس کی حس ختم ہو چکی ہو، اور مردے صرف وہی نہیں جو قبروں میں مدفون ہوتے ہیں، بعض لوگ جیتے جاگتے مردے ہوتے ہیں. پھر ارادی بہراپن، سم، جو سچائی سننا ہی نہ چاہیں، خاص طور پر وہ جو ولو مدبرین. اور تیسرے ہے بصیرت کا اندھا پن، ایسا بندہ جس کی آنکھیں سلامت ہیں لیکن دل ڈیڈ ہونے کی وجہ سے بات اندر تک سمجھ نہیں آتی. اور یہاں ایک عظیم نقطہ بیان کر دیا گیا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، صرف آپ اس کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر اعتماد کرتا ہے. یعنی سیکھنے کے عمل میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قبول کرنے کا مادہ. اگر ریسیور کا اینٹینا بند ہو تو طاقتور ترین سگنل بھی اثر نہیں دکھاتا. جیسے گھر میں اگر انٹرنیٹ کی تار نگلی بھی ہو تو آپ کے سیل فون پر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، نو انٹرنیٹ آئے گا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر دل بجھا ہوا ہے نا، اور وہ کچھ بھی ریسیو نہیں کر رہا، سلسلہ جڑا ہوا ہی نہیں ہے قرآن کا اوپر، اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہی نہیں ہے، یا صرف پکڑا ہوا ہے اور اندر اس کا تعلق نہیں ہے دل سے، صرف ہاتھوں سے ہی پکڑا ہوا ہے، تو پھر قرآن اثر نہیں کرتا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ آیت قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک انتہائی غیر معمولی واقعے کی خبر دے رہی ہے. جب انسانیت حق کو باطل کا فرق مٹا دے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی نشانی ظاہر کرے گا جو کلام الہی کی سچائی پر آخری مہر ثبت کر دے گی. یعنی جب بات ان پر ثابت ہو جائے گی، نیکی کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے، معاشرہ مجموعی طور پر کفر پہ جم جائے گا، تو ایک دابا ظاہر ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی خصوصیات عام جانوروں سے مختلف ہوں گی. دابا کہتے ہیں جانور کو. یہ جانور انسانوں جیسی زبان میں کلام کرے گا. اس کا نکلنا اس بات کی علامت ہوگا کہ اب غیب کا پردہ اٹھنے والا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ نشانی سامنے آ جائے گی تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور یہ جو دابۃ الارض ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا نا، بڑی نشانیاں، علامات الکبرا، اس میں دابۃ الارض بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نا اس جانور کی فزیکل فارم یا اس کے جسم پر بات کرنے کی بجائے کہ وہ کیسا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، یہ باتیں نہیں کی، بلکہ اصل بات کی طرف زور دلایا.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ فانظروا كيف كان عاقبة مجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون